الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اعمال اور اذکار، ان پر ہم نے ایک تفصیلی نظر ڈال لی تھی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کے لیے اوقات کیا مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ نماز مسلمانوں پر شب و روز میں پانچ وقت فرض کی گئی ہے۔ ان اوقات کو بیان کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا ہے کہ جن اوقات میں نماز فرض کی گئی ہے، عربی زبان میں جو الفاظ اس کے لیے رائج تھے وہی بیان کے لیے اختیار کر لیے گئے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ اچھا طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو منتقل کرنے کا۔ چنانچہ ان کو بھی گویا اجماع اور تواتر حاصل ہو گیا مسلمانوں کا، ان کے ہاں ان نمازوں کے نام اس طرح لیے جاتے ہیں کہ انہی سے وقت معلوم ہو جاتا ہے۔ تو فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ اوقات کے نام ہیں۔ عربی زبان میں فجر کس کو کہتے ہیں؟ صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے تو یہ فجر ہے۔ ایک موقع پر خود قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، جہاں روزے کا ذکر ہوا ہے وہاں بالکل انہی الفاظ میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ جو لوگ آفاق پر نشانیاں دیکھتے ہیں یا دیہات میں رہتے ہیں یا جن کو آسمان پر نمودار ہونے والے تغیرات سے کچھ دلچسپی ہوتی ہے، انہیں معلوم ہے کہ یہ بڑا نمایاں عمل ہوتا ہے، یعنی اسی کو فجر کہا جاتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک سیاہ دھاری رات کی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور اس کے اندر سے ایک سفید دھاری نمودار ہوتی ہے، روشنی کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی چیز سے فجر کو تعبیر کر لیا جاتا ہے۔ ظہر عربی زبان میں سورج کے نصف النہار سے ڈھلنے کا وقت ہے، یعنی سورج جب بالکل سر پر آ جاتا ہے، نصف النہار کہتے ہیں اس کو، تو اس کے بعد جیسے ہی وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت ہے۔ اور سورج مراولین سے نیچے آ جائے، یعنی آپ بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں اور آپ کی بالکل آنکھوں کے سامنے سورج جب آ جاتا ہے تو یہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کو مراولین کہتے ہیں۔ یعنی جو آنکھ دیکھتی ہے، اپنا سر اگر آپ اوپر نہیں اٹھائیں، بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں، تو آپ کو سامنے سورج نظر آ رہا ہوگا۔ اگر وہ سر اٹھانے کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا، لیکن اگر سر اٹھانے کی ضرورت نہیں رہی ہے، بالکل سامنے نظر آ رہا ہے، تو پھر عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ سورج کے غروب ہو جانے کا وقت مغرب ہے، اور شفق کی سرخی جب ختم ہو جاتی ہے، جو آثار نمودار ہوتے ہیں مغرب کے بعد، ان میں شفق پر سرخی پھولی ہوئی ہوتی ہے، وہ جب ختم ہو جاتی ہے تو یہ عشاء ہے۔ یہ گویا اوقات کو بتانے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات بھی بالکل معلوم ہے کہ فجر کا وقت طلوع آفتاب تک ہے، ظہر کا عصر تک ہے، عصر کا مغرب تک ہے، مغرب کا عشاء تک ہے، اور عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے۔ یعنی یہ اوقات ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے اسی طرح مقرر چلے آ رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا جبریل نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اوقات کے تعین کے بارے میں آ کر رہنمائی فرمائی ہے، تو اس وقت یہ کہا ہے کہ یہی اوقات تمام انبیاء کی نمازوں کے رہے ہیں۔ سورج کے زمانہ پرستش میں، ایک زمانے میں سورج کی پرستش ہوتی رہی ہے اور سورج سب سے بڑا دیوتا سمجھا جاتا رہا ہے، تو اس میں طلوع غروب کے وقت اس کی عبادت کے باعث یہ دونوں وقت نماز کے لیے ممنوع قرار دیے گئے۔ یہ چونکہ شرک کا استحصال کرنا پیش نظر تھا، اور ایک لمبے عرصے تک دنیا میں یہ چیز رہی کہ لوگ طلوع کے وقت اور غروب کے وقت سورج کی عبادت کرتے تھے، تو اس لیے ہمارے لیے ان دونوں اوقات میں نماز ممنوع قرار دے دی گئی تاکہ کوئی آدمی شرک میں نہ پڑ جائے۔ یہ ضروری ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ بہت فہیم ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کر چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن اس دین کو تو دیہاتوں میں، دور دراز کے علاقوں میں ہر طرح کے لوگوں نے قبول کرنا ہے، تو اس لیے اس طرح کے جو احکام دیے جاتے ہیں وہ سد الذریعہ ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک بار روک دیا جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کسی کے اندر سے شیطان کوئی راستہ نکال لے۔ نماز کے اعمال اور اذکار کی طرح یہ جو نماز کے اوقات ہیں، یہ بھی اجماع اور تواتر عملی سے ثابت ہے، یعنی مسلمانوں کے ہاں ان اوقات پر بالکل اجماع ہے، نسلاً بعد نسلاً وہ انہی اوقات میں نماز پڑھتے آ چکے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے دین میں، میں عرض کر چکا ہوں کہ نماز کے اوقات ہمیشہ یہی رہے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی مختلف موقعوں کی طرف انہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، مختلف موقعوں پر انہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید اوقات بیان نہیں کر رہا، بلکہ نماز کی تلقین کرتے وقت جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے آپ کے اوپر پانچ وقت نماز فرض کیا، آپ اس کا اہتمام کریں، یہ جملہ اصل میں نماز کا وقت بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی ترغیب دینے کے لیے ہے۔ تو قرآن میں ان کا ذکر ہوا ہے، قرآن ان کا ماخذ نہیں ہے، یہ تو پہلے سے یہی اوقات ہیں جو تمام انبیاء کے ہاں چلے آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے قرآن اجمال کے ساتھ اس کا ذکر کر دیتا ہے جن جن جگہوں پر قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے وہ آیات دیکھ لیجیے. سورہ ہود میں فرمایا ہے واقم الصلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذھبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین, اور دن کے دونوں حصوں میں نماز کا اہتمام کرو اور رات کے کچھ حصے میں بھی, اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں. اب ظاہر ہے رات کے دونوں حصوں میں, دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے کچھ حصے میں بھی, تو یہ احاطے کا طریقہ ہے. دن کے پہلے حصے میں بھی ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں, فجر پڑھتے ہیں, اس سے پہلے تہجد بھی پڑھتے ہیں, اسی طریقے سے رات کے کچھ حصے میں بھی ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں, دن کے دوسرے حصے میں بھی نماز کا اہتمام کرتے ہیں. تو مقصد کوئی اوقات بیان کرنا نہیں ہے, بلکہ وہ بات کہنا ہے جو آگے بیان کی گئی ہے کہ نماز کا اہتمام کرو جو اوقات اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے. ایک دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا آکم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک نماز کا اہتمام کرو. اس میں بھی دیکھیے آپ کہ ایک پورا وقت ہے جس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ اب نمازوں کا وقت آ گیا ہے, یعنی پیش نظر یہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت متعین کیا جائے, وہ تو متعین ہے, لوگ اس کو جانتے ہیں. تو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک نماز کا اہتمام کرو, اور بالخصوص فجر کی قرات کا, اس لیے کہ فجر کی قرات روبرو ہوتی ہے, یعنی گویا یہ فرشتے سنتے ہیں اس کو براہ راست, وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں, تو اس کو کہا ہے کہ یہ مشہود ہوتی ہے. اور رات میں بھی کچھ دیر کے لیے اسی طرح اٹھو اور نماز پڑھو, یہ تمہارے لیے مزید براہ ہے. یہ حضور کو ایک اور نماز کیونکہ دی گئی تھی اور فرض کیا گیا آپ کے اوپر کہ آپ اپنے امتیوں کو تو یہ کہیں کہ وہ پانچ ہی نمازیں پڑھیں جس طرح کہ تمام انبیاء نے کہا ہے, لیکن آپ کو چھ نمازیں پڑھنی ہیں اور وہ چھٹی نماز تہجد کی نماز ہے. تو فرمایا کہ اس سے توقع ہے کہ تمہارا رب تمہیں قیامت کے دن اس طرح اٹھائے کہ تم ممدوح خلائق ہو, یعنی یہ مرتبہ جو آپ کو قیامت کے دن ملنے والا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایک چھٹی نماز کا بھی اہتمام کیجیے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح اطراف النهار لعلک ترضى, اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج کے طلوع و غروب سے پہلے, اور اسی طرح رات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی تاکہ تم نہال ہو جاؤ. یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ بالکل وہی اوقات ہیں لیکن ان کی طرف اس طرح اجمال سے اشارہ کر دیا ہے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظهرون, اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرتے اور جب صبح کرتے ہو, اور جان رکھو کہ زمین و آسمان میں اسی کی حمد ہو رہی ہے, اور عشاء کے وقت بھی تسبیح کرو اور اس وقت بھی جب ظہر ہوتی ہے. تو اس میں بھی اسی طریقے سے سب اوقات کی طرف اشارہ کر دیا ہے. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبحه وادبار السجود, اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو سورج کے طلوع و غروب سے پہلے, اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تسبیح کرو اور سورج کی سجدہ ریزیوں کے بعد بھی. تو اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید نے در حقیقت ان مواقع پر کوئی اوقات نہیں بیان کرنا چاہے, بلکہ نماز کے معلوم معروف اوقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تلقین کی ہے کہ اس میں نماز کا اہتمام کیا جائے. اور یہ تلقین کی ہے کہ نماز ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اللہ کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہو اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل سے جو رہنمائی اس باب میں حاصل ہوئی ہے, اب ہم اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ تو ایک اجمال ہو گیا کہ یہ اوقات ہیں, اس طریقے سے ان کو مقرر کیا گیا ہے, یہ مسلمانوں کے اجماع اور عملی تواتر سے منتقل ہوئے ہیں, اور انبیاء علیہ السلام کی نمازوں کے ہمیشہ یہی اوقات رہے ہیں. اس اجمال کے مطابق لوگ ان کو اگر اہتمام کے ساتھ ملحوظ رکھیں تو کافی ہے, لیکن حضور نے ظاہر ہے کہ نماز پڑھی ہے, مختلف موقعوں پر آپ نے کچھ ہدایات دی ہیں, تو ان کی تفصیلات میں بھی ہمارے لیے علم کا بڑا خزانہ ہوتا ہے. آپ نماز میں اوقات میں کیا ملحوظ رکھتے تھے؟ فجر کی نماز آپ بالعموم اندھیرے ہی میں پڑھ لیتے تھے, یعنی حضور کے معمولات سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز بالعموم اندھیرے میں پڑھ لیتے تھے. چنانچہ بیان کیا گیا ہے کہ عورتیں نماز پڑھ کر چادروں میں لپٹی ہوئی لوٹتی تو پہچانی نہیں جاتی تھی. یہ ظاہر ہے ایک تعبیر ہے یہ بتانے کی کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی جب لوٹتے تو ایسا نہیں کہ روشنی پوری طرح پھیل چکی ہوتی تھی, آپ ذرا اندھیرے ہی میں فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ فجر کا وقت جب ہوتا ہے تو بس فوراً بعد نماز پڑھ لی جاتی تھی. ظہر کی نماز عین نصف النہار کے وقت پڑھنے سے آپ نے منع کیا, یعنی عین سورج سر پر آ گیا اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو آپ نے پسند نہیں کیا, اور فرمایا کہ یہ وقت جہنم کے دہکانے کا ہے. یہ ظاہر ہے کہ مختلف تعبیریں ہیں جس کے ذریعے سے یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آدمی کو اس دنیا میں بھی جہنم بھی یاد رہے اور جنت بھی یاد رہے. اس نماز کے متعلق آپ کا عام طریقہ یہ تھا کہ گرمی کے موسم میں اسے ٹھنڈے وقت میں پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے، یعنی آپ یہ لوگوں سے کہتے تھے کہ ایسا نہ کرو کہ سخت گرمی میں آ کر مسجد میں کھڑے ہو جاؤ۔ ظاہر ہے اس کے بہت سے وجوہ ہیں، نہ تو اس طرح کی مسجدیں تھیں، نہ اس نوعیت کا اہتمام کرنا ممکن تھا، موسم کی جیسی کچھ شدت وہاں ہوتی ہے، جو لوگ وہاں جاتے رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے، تو آپ نے یہ کہا کہ اس کو ذرا ٹھنڈے وقت میں پڑھ لیا کرو۔ عصر کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج بلندی پر اور پوری طرح روشن ہوتا تھا، یعنی عصر کی نماز میں آپ تاخیر نہیں کرتے تھے، بلکہ جیسے ہی سورج مرحال پر آتا تو اسی وقت نماز پڑھ لیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ سورج کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، پھر جب وہ زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں آ جاتا ہے تو اٹھ کر چار ٹھونگے مار لیتا ہے، اور اپنی اس نماز میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ یہ چونکہ وہ وقت ہے جس میں عام طور پر سورج کی پرستش کی جاتی رہی ہے، تو لوگ اس وقت تک کا انتظار نہ کریں، اس سے آپ نے لوگوں کو متنبع کیا اور یہ کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو بس آدمی کو اس سے فوراً اس فرض سے عہدہ برا ہونا چاہیے۔ مغرب کی نماز جلدی پڑھتے اور عشاء میں تاخیر کو پسند فرماتے۔ مغرب کی نماز آپ جلدی پڑھ لیتے تھے، یعنی اس میں زیادہ تاخیر نہیں کرتے تھے۔ مغرب کا وقت ویسے تو عشاء کے وقت تک ہے اور وہ بالکل اس کے ادا کرنے کا وقت ہے، اس میں وہ قضا نہیں ہوتی نماز، اور اس لحاظ سے کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ کے قریب وقت ہوتا ہے، لیکن حضور کا عام طریقہ یہ تھا کہ نماز بہت جلد پڑھ لیتے تھے۔ مسلمان اس معاملے میں تو بالکل ٹھیک حضور کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، یعنی فوراً نماز پڑھ لیتے ہیں مغرب کی، اس میں ذرا بھی تاخیر برداشت نہیں کرتے، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، ذرا برابر بھی تاخیر برداشت، دو منٹ کی تاخیر کہیں رمضان میں کرانی پڑ جائے تو ایک مصیبت ہو جاتی ہے، فوراً نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ اس کا وقت گھنٹہ سوا گھنٹہ تک بالکل ادا وقت ہوتا ہے اور اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ لیکن عام مسلمانوں کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے، کیونکہ میں نے بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ اگر مغرب میں کوئی 10-15 منٹ کی تاخیر ہوگی تو لوگ سمجھتے ہیں نماز قضا ہو گئی، ایسا نہیں ہوا، نماز کا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تاہم چونکہ حضور اس میں جلدی نماز پڑھنے کو پسند کرتے تھے، عام لوگوں کا طریقہ یہی ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد بیٹھ کر باتیں کرنا آپ کو پسند نہیں تھا، یعنی گویا آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ آدمی عشاء سے پہلے سو جائے، اور یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ عشاء کے بعد پھر مجلس گرم کر لی جائے، یعنی پیش نظر آپ کے یہ ہوتا تھا کہ آخری چیز نماز ہونی چاہیے۔ اب ہماری جو موجودہ معاشرت ہے اس میں بھی بڑے مسئلے پیدا ہو گئے، عشاء کی نماز آپ کتنی تاخیر کر لیں، یعنی مسجدوں میں بھی اگر ظاہر ہے کہ 11-12 بجے تو نہیں پڑھائی جا سکتی، ایک وقت ہی پر پڑھی جائے گی، تو اس کے لیے بھی اب ظاہر ہے کہ تمدن میں تو ہمارے ہاتھ میں تبدیلی نہیں ہے کہ ہم لا سکیں، تو آپ کچھ اور طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ میں اس میں یہ طریقہ اختیار کرتا ہوں کہ نوافل کو مؤخر کر دیتا ہوں اور بالکل سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہوں، تو اس میں کم سے کم آپ ایک نماز کی کیفیت میں رہتے ہیں اور اس وقت بھی آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ طریقہ آپ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی جائے تو آپ کا ارشاد ہے کہ اسے پورا کر لیا جائے، اس سے نماز ادا ہو جائے گی۔ یعنی آپ اگر نماز کو اتنا مؤخر کسی وجہ سے کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، کوئی اس طرح کی صورت ہو جاتی ہے لوگوں کو، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اب اتنا ہی وقت تھا کہ ایک رکعت تو وقت میں پڑی گئی اور ایک رکعت دوسرے وقت میں چلی گئی، تو آپ نے فرمایا پورا کر لو، نماز ادا ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی آپ کی شفقت ہے، رحمت ہے اس معاملے میں کہ یہاں تک اس کو آپ نے بڑھا دیا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ جس نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت اور اس کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پڑھ لی، اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ اس نے یہ نمازیں پا لی۔ اسی طرح فرمایا ہے کہ سو جانے میں کوئی قصور نہیں ہے، ہاں کوئی شخص جاگتے ہوئے نماز چھوڑ دے تو یقیناً قصوروار ہے، لہذا تم میں سے اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے یا نماز کے وقت سوتا رہ جائے تو اسے چاہیے کہ متنبع ہوتے ہی نماز ادا کرے۔ یعنی آدمی بھول گیا، یاد نہیں رہا نماز پڑھنا، یا سو گیا، بے ہوشی ہو گئی، اور اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں وہی نماز کا وقت ہے، وہ نماز قضا نہیں ہوئی، تو حضور نے فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، یعنی چونکہ آدمی بے بس ہو گیا، سوتے رہے۔ یہ اس وقت آپ نے فرمایا تھا جب وہ مشہور واقعہ ہوا ہے جس میں خود حضور بھی سوتے رہے، صحابہ بھی سوتے رہے، رات کے وقت سفر کرتے ہوئے کہیں پڑاؤ ڈالا تھا، سیدنا بلال سے کہا کہ ذرا دیکھتے رہنا کہیں ہماری نماز نہ چلی جائے، لیکن وہ بھی سو گئے۔ تو جب سورج کی کرنیں لوگوں پر پڑی تو اس وقت حضور بھی اٹھے، باقی لوگ بھی اٹھے، بلال سے پوچھا تو کہ بھائی کیا ہوا، انہوں نے کہا جو آپ کو ہوا وہی مجھے بھی ہو گیا، تو اس لیے آپ اس میں کیا کہ یہی جواب دیا انہوں نے کہ وہی معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیند آ جاتی ہے۔ تو آپ نے فوراً نماز کا اہتمام کیا، تو کسی شخص نے آ کے یہ کہا کہ آج ہم سے بڑی کوتاہی ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ انما التفریط فی الیقظہ لیست التفریط فی النوم، سوتے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، کوتاہی جاگتے میں ہوتی ہے۔ یعنی وہی اصول جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ جانتے بوجھتے جب آپ غلطی کرتے ہیں تو اسی پر اللہ تعالیٰ معافی کرتے ہیں۔ تاہم اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ نماز بغیر کسی عذر کے بالکل آخری وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ جبریل امین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دن نماز پڑھائی اور فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی نماز کا وقت انہیں دو وقتوں کے درمیان میں ہے، جبریل نے دو دن آپ کو نماز پڑھائی آ کر تاکہ اوقات کے بارے میں کوئی اشتباہ باقی نہ رہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس کس وقت انہوں نے پڑھائی۔ تو انہوں نے فجر کو اسفار سے، عشاء کو ایک تہائی رات سے، مغرب کو روزہ کھولنے کے وقت سے، اور ظہر اور عصر کو اس سے زیادہ مؤخر نہیں کیا کہ کسی شخص کا سایہ نماز ظہر کے وقت اس کے برابر یا عصر کے وقت اس سے دگنا ہو جائے۔ یعنی اس طریقے سے گویا انہوں نے یہ کیا کہ فجر کو اتنا مؤخر نہیں کیا جس کو اسفار کہتے ہیں، بالکل روشنی پھیل جائے، اس سے آگے نہیں کیا، اس کو بالکل سورج کے چڑھنے کے وقت تک پر نہیں لے آئے۔ اچھا، اسی طرح عشاء پڑھائی ہے تو اگرچہ عشاء کا وقت تو آدھی رات تک ہے لیکن اس کو ایک تہائی رات سے آگے نہیں کیا۔ جبریل نے نمازیں پڑھائی ہیں بالکل پہلے وقت میں اور بالکل آخری وقت میں قریب آگے، تو اس میں بھی اس کو مؤخر نہیں کیا۔ اسی طرح مغرب کو اتنا مؤخر نہیں کیا کہ بالکل شفق کی سرخی غائب ہونے کے قریب آ جائے، بلکہ روزہ کھولنے کا وقت جتنا لگ جاتا ہے آدمی کو یہ 10-15-20 منٹ، تو اس سے زیادہ نہیں کیا۔ اسی طرح ظہر اور عصر کے معاملے میں بھی یہ نہیں کیا کہ نماز ظہر کے وقت اس کا سایہ بالکل برابر ہو جائے آدمی کا، اتنا مؤخر نہیں کیا، اور عصر کے وقت آدمی کا سایہ اس سے دگنا ہو جائے، اتنا مؤخر نہیں کیا۔ تو اس سے پہلے پہلے نماز انہوں نے پڑھا دی ہے۔ یہی معاملہ اس وقت بھی ہوا جب کسی شخص کو آپ نے دو دن اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کہا، کوئی باہر سے آئے صاحب، تو انہوں نے کہا کہ میں نماز کے اوقات کو بالکل ٹھیک سمجھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ دو دن ہمارے پاس رہیے اور نماز پڑھیے۔ تو وہی طریقہ آپ نے اختیار کیا جو جبریل نے آپ کے ساتھ اختیار کیا تھا، یعنی ایک دن نمازیں بالکل پہلے وقت میں پڑھا دیں اور ایک دن ذرا مؤخر کر کے پڑھا دیں۔ لیکن ذرا مؤخر کرنے میں یہ طریقہ جبریل نے اختیار نہیں کیا کہ بالکل آخر تک لے گئے، بلکہ ایک مناسب وقت میں نماز انہوں نے پڑھا دی۔ تو آپ نے بھی یہی کیا، اور دوسرے دن کی نمازیں جب پڑھا دی، پہلے دن کی تو ظاہر ہے کہ اول وقت میں پڑھائی، دوسرے کی جب پڑھا دی اس شخص کو بھی، تو اس موقع پر فرمایا کہ نماز کا وقت انہیں دو وقتوں کے درمیان میں جو تم نے دیکھ لیے ہیں۔ اس موقع پر نماز مغرب البتہ دوسرے دن اس کے آخری وقت سے ذرا پہلے پڑھی گئی، یعنی نماز مغرب جب آپ نے پڑھائی ہے اس شخص کو اوقات بتانے کے لیے، تو آخری وقت سے تھوڑا ہی پہلے پڑھائی ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حرج تو نہیں ہے اس میں کوئی کہ آخر وقت تک چلی جائے نماز، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درمیان میں ایک جگہ کے اوپر رہے اور نماز ادا کر لیں۔ نماز کے لیے ممنوع اوقات کے متعلق آپ نے غائب درجہ احتیاط کی تلقین کی ہے، جیسے دو وقت ہے نا، طلوع کا وقت اور غروب کا وقت، تو اس میں آپ نے بہت اہتمام کے ساتھ تلقین کی ہے کہ بالکل نماز نہ پڑھی جائے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ نماز فجر کے بعد سورج کے طلوع ہو جانے اور نماز عصر کے بعد اس کے غروب ہو جانے تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ یعنی یہ بھی اس لیے کہا کہ آج تو ہمارے ہاتھوں پر گھڑیاں بندھی ہوئی ہیں، اس میں اس کا شدید اندیشہ تھا کہ آہستہ آہستہ مؤخر ہوتے ہوتے کہیں سورج کے طلوع و غروب اور اس کی پرستش کے اوقات میں لوگ نماز نہ پڑھنے لگ جائیں۔ تو آپ نے لوگوں کو روک دیا کہ جب تم نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو اب سورج کے طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں پڑھو۔ عصر کے بارے میں بھی یہی کہا کہ پڑھ لی ہے تو بس اب مغرب کے وقت ہی نماز پڑھی جائے گی، تاکہ یہ جو ایک مشرکانہ عمل تھا اس کا خاتمہ ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ یہ بھی وہی سد ذریعہ کا حکم ہے، یعنی ایک چیز سے لوگوں کو روکنے کے لیے بہت دور روک دیا جاتا ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے اور وہ اس معاملے میں بالکل متنبع رہے۔ مسلمانوں کا کوئی حکمران نماز میں تاخیر کرے، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو یہی تھا نا کہ نمازیں عام طور پر حکمران ہی مسجدوں میں آگے پڑھاتے تھے، تو مسلمانوں کا کوئی حکمران نماز میں تاخیر کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ لوگ اپنے طور پر نماز پڑھ لیں، پھر اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہوں۔ یعنی اب یہ دیکھیے کہ یہ ہے پیغمبر کا طریقہ سمجھانے کا، نماز کے وقت میں تاخیر کر رہا ہے حکمران۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھی جائے تو پڑھ لو نماز، لیکن اب گھر میں مت بیٹھے رہو، اگر وہ بے وقت بھی پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے چلے جاؤ، تاکہ مسلمانوں کی اجتماعی نظم میں کوئی خلل اندازی پیدا نہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی آدمی اس طرح بیٹھا رہتا تو اسے باغی سمجھا جاتا۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ جا کر پھر تم جماعت میں شامل ہو جاؤ، لیکن نماز اپنے وقت پر پڑھ لو، اللہ کے قانون کی پابندی بھی ہو جائے اور کوئی اختلال اجتماعی نظم میں بھی پیدا نہ ہونے پائے۔ نماز کے یہ اوقات اگر غور کیجئے تو عبادت کے لیے نہایت موزوں، قبولیت دعا کے لیے سازگار، اور بندہ مومن کے ذہن کے لیے سکون بخش عناصر کائنات کے اوقات تسبیح و تحلیل کے مطابق، اور شمس و قمر اور شجر و حجر کے اوقات رکوع و سجود سے ہم آنگ۔ یعنی ایسے وقت مقرر کیے گئے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو ان سے زیادہ موزوں وقت کوئی نہیں ہے، انہی کے اندر دعاؤں کی قبولیت بھی ہونی چاہیے۔ اگر بندہ مومن ان اوقات کا صحیح لحاظ کرے تو اس کے ذہن کے لیے بھی بہت سکون بخش ہوتے ہیں، اور قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن اوقات میں پوری کائنات اللہ کی تسبیح تحریل کرتی ہے، رکوع سجود کرتی ہے، انہی کو ہمارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ مولانا امین آصف اصلاحی نے ان کے اوپر ایک بہت اچھا نوٹ لکھا ہے اپنی کتاب تزکیہ نفس میں، وہ لکھتے ہیں، فجر کا وقت فراغ خاطر اور سکون قلب کا خاص وقت ہے۔ آدمی شب میں آرام کرنے کے بعد جب اٹھتا ہے تو اس کا دل پوری طرح مطمئن ہوتا ہے، عبادت کے لیے ایک نئی حرکت کا آغاز ہوتا ہے، زندگی ایک نئے عزم کی محتاج ہوتی ہے، اور یہ نیا عزم خدا کی طرف سے تازہ توفیق اور تازہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے گویا فجر کا وقت مقرر کر دیا گیا۔ ظہر کا وقت ایک دوسری حقیقت کا اعلان کرتا ہے، آدمی دیدہ بینا رکھتا ہو، دیکھنے والی آنکھ رکھتا ہو، تو اس وقت ایک اور حقیقت نظر آتی ہے، اور وہ بھی آدمی کو رکوع و سجود کی دعوت دیتی ہے۔ وہ یہ کہ اس وقت سورج، جس کو نادانوں نے معبود کا درجہ دیکھ کر مسجود بنایا، خود اپنے خالق کے آگے اپنی کمر خم کرتا ہے اور خود اپنے عمل سے یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ خالق نہیں بلکہ مخلوق اور معبود نہیں بلکہ عابد ہے۔ سورج جھکتا ہے اس موقع کے اوپر، تو اس کا جھکنا یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ کتنے احمق تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے مجھ کو معبود بنا لیا، درا حالے کہ میں تو خود اپنے خالق کے سامنے سر بسجود ہونے جا رہا ہوں۔ تو اس موقع پر ہم بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ عصر کا وقت ایک نئی حقیقت کی منادی کرتا ہے، وہ یہ کہ ہر عروج کے لیے زوال، ہر جوانی کے لیے بڑھاپا، اور ہر مد کے لیے جذر مقدر ہے۔ کائنات کی کوئی چیز بھی اس قانون سے مستثنا نہیں ہے، صرف ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کے سوا کسی کے لیے بھی بقا نہیں۔ جس طرح دن چمکا اس کی دوپہر ہوئی اور اب غروب کے کنارے کھڑا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی پیدا ہوئی، شباب کو پہنچی اور ایک دن خاتمے کے قریب جا لگے گی۔ عصر کے وقت یہ خاموش تذکیر، یہ خاموش یاد دہانی بندے کو اس بات پر اکساتی ہے کہ وہ آخرت کو یاد کرے اور توبہ استغفار کے لیے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز۔ یعنی عصر کا وقت بھی گویا اس پہلو سے ہم کو توجہ دلاتا ہے کہ اب زندگی کی شام بھی ڈھلنے والی ہے اور کچھ خبر نہیں کہ کب اللہ کی طرف سے یہ مہلت ختم کر دی جائے۔ مغرب کے وقت زندگی ایک نئے دروازے میں داخل ہوتی ہے، یہ دروازہ حیات کے بعد موت اور زندگی کے بعد برزخ کے دروازے سے مشابہ ہے۔ گویا دن ختم ہو گیا اور اب ہم رات میں داخل ہو رہے ہیں۔ مصرف کائنات دن کی نشانی کے بعد رات کی نشانی اور سورج کی تابانی کے بعد چاند کی چاندنی دکھاتا ہے۔ دن کے ہنگامے سرد پڑتے ہیں اور ستاروں کی بزم آراستہ ہوتی ہے گرمی لو، اور دن کی شورا شوری کی تلخیاں کم ہوتی ہیں، اور دن بھر کا تھکا ہارا انسان رات کی خنک لوریوں میں ایک نئی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ بے حس اور بلید لوگ ممکن ہے کائنات کے اتنے بڑے بڑے الٹ پھیر کو دیکھ کر کچھ محسوس نہ کرتے ہوں، جس کے اندر حس موجود ہوگی وہ اس سے بے خبر کیسے گزر سکتا ہے؟ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ آدمی اتنی بڑی قدرت و حکمت کا مشاہدہ کرے اور جس قدیر و حکیم نے یہ قدرت و حکمت دکھائی ہے اس سے بالکل بے پرواہ اور بے نیاز رہ سکے؟ اگر اس کے دل کے اندر زندگی کی کوئی رمق ہے تو وہ اس موقع پر ضرور متنبہ ہوگا اور اپنے اس خالق و مالک کے آگے اپنا سر نیاز جھکائے گا، جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے آن کی آن میں پوری دنیا کو شب کی چادر میں چھپا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ چونکہ ایک عظیم اظہار ہوتا ہے، تو اس موقع کے اوپر بھی انسان اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ عشاء کا وقت ایک احتساب کا وقت ہے، رات کی تاریکی بڑھ کر حرکت و عمل کے آخری آثار کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ آدمی ہر چیز سے کنارہ کش ہو کر سکون اور آرام کا طالب ہوتا ہے تاکہ آنے والی منزل کے سفر کے لیے تازہ ہو سکے۔ یہ وقت اس بات کے لیے نہایت موزوں ہوتا ہے کہ آدمی بستر پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے رب کے حضور میں حاضری دے لے۔ ممکن ہے یہ فرصت آخری فرصت ہو اور آج کے سونے کے بعد اس کو جاگنا نصیب نہ ہو۔ یہ استاد امام نے ان اوقات کی حکمت بیان کی ہے، یعنی یہ بتایا ہے اپنی کتاب تزکیہ نفس میں کہ یہ اوقات کیوں اس مقصد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کو ہر ہر موڑ پر متنبہ کیا ہے کہ وہ آئے اور اپنے رب کو یاد کرے۔ نماز کی حقیقت ہی ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اکم الصلاۃ لذکری، میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز کا اہتمام کرو۔ تو ان اوقات میں جو نماز کا حکم دیا گیا ہے تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہی بہترین اوقات ہیں جن میں بندے کو فی الواقع اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ گویا ہر بڑے مرحلے کے اوپر جب گردش آفتاب کے نتیجے میں ایک تبدیلی آتی ہے تو بندے کو اپنا کام چھوڑ کر یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اپنے مالک کے سامنے سر بسجود ہو جائے۔ نماز کے لیے جو رکعتیں مقرر کی گئی ہیں شریعت میں، وہ بھی سمجھ لیجئے، فجر کی دو رکعتیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں آپ کے لیے، فجر کی دو رکعتیں ہیں، ظہر کی چار رکعتیں ہیں، عصر کی چار رکعتیں ہیں، مغرب کی تین رکعتیں ہیں، عشاء کی چار رکعتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ نماز کی رکعتیں یہی ہیں، ہمیشہ ان کو اسی طرح بیان کرنا چاہیے، یعنی یہ فرض رکعتیں ہیں، ان کے چھوڑنے پر قیامت میں مواخذہ ہوگا، چنانچہ ان صورتوں کے سوا جن میں قصر کی اجازت دی گئی ہے یہ لازمن پڑھی جائیں گی، اور قصر کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا اور آگے مزید ہم اس کو بیان کریں گے۔ ان کے علاوہ باقی سب نمازیں نفل ہیں جن کا پڑھنا باعث اجر ہے، لیکن ان کے چھوڑ دینے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مواخذے کا اندیشہ نہیں، یعنی یہ رکعتیں ہیں کہ جو ہر حال میں پڑھی جائیں گی، اگر کوئی آدمی ان کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ یہ وہ کم سے کم ذمہ داری ہے جو قانون کی سطح پر ڈال دی گئی ہے، اس کے علاوہ باقی سب نوافل ہیں۔ کیا کیا نوافل ہیں، حضور نے کون سے نوافل پڑھے ہیں، ان نمازوں کے ساتھ کون سے نوافل پڑھے ہیں، ان کو سنت موقع کیوں کہا جاتا ہے، غیر موقع کیوں کہا جاتا ہے، یہ ہم نفل نمازوں کے بعد میں آگے چل کر تفصیل سے دیکھیں گے۔ اس وقت یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب بچوں کو بھی آپ نماز سکھائیں، کتابیں بھی لکھیں، تو اسی طریقے سے اس کو بیان کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ نمازوں میں جو نفل نمازیں ہیں جو لوگوں کے اختیار پر چھوڑی گئی ہیں اور جو اللہ کے مقرر کردہ نمازیں ہیں وہ خلط ملط ہو جاتی ہیں، اور شروع ہی سے آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بڑی بھاری ذمہ داری اس پر ڈال دی گئی ہے۔ نماز کی فرض رکعتیں جن کے لیے جواب دہ ہونا ہے وہ یہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔